نر مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار آئینہ محبت سے پڑھنا ہے. اور اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ ایک صاحب نے حضرت مرشدی دامت برکاتہم یعنی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ ناظم آباد میں جب آپ کا قیام تھا تو میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنا کرتا تھا، لیکن اب آپ گلشن اقبال تشریف لے گئے تو میں کس سے دین کی باتیں پوچھوں؟ اور یہ شعر لکھا، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی. اس کے جواب میں حضرت اقدس نے فی البدیہ یہ شعر تحریر فرمایا، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. اس میں یہ تعلیم ہے کہ طالب کو اپنے دینی مربی کی مجلس میں خود حاضر ہونا چاہیے. اور لفظ گلشن میں مزید لطف یہ ہے کہ حضرت والا کا قیام گلشن اقبال میں ہے، جامع یعنی ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ نے یہ تحریر لکھی ہے. اس کے بعد اسی بہر میں مزید اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وارد ہوئے جو میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا. پہلے وہ شعر ہے جو ان صاحب نے لکھا تھا، اور پھر حضرت کا جواب، اور پھر اسی زمین پر اشعار. کس سے پوچھوں بہار کی باتیں، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی، جب صبا بھی ادھر نہیں آتی. کس سے پوچھوں بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی. حضرت والا رحمۃ اللہ کو جواب، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی، جب صبا بھی ادھر جاتی. تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی، جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. بوئے جانا اگر نہیں آتی، ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی. بوئے جانا اگر نہیں آتی، ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی. میر بوئے شکست توبہ پر خوم نے حاضر، میر بوئے شکست توبہ پر کیوں حیا بھی تمہیں نہیں آتی، کیوں حیا بھی تمہیں نہیں آتی. میر کوئے شکست توبہ پر کیوں حیا بھی تمہیں نہیں آتی. بچنے کا غم نہیں اٹھاتا، لوگوں کی ملامت سے ڈر جاتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ملتا، اللہ کی محبت کامل نہیں ملتی۔
درد ان کا اسے نہیں ملتا، راس حسرت جسے نہیں آتی، یہ حقیقت زبان عارف سے کیوں سمجھ میں تیری نہیں آتی، کیوں سمجھ میں تیری نہیں آتی، یہ حقیقت نہیں پاتی، جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے،
گناہوں سے بچنے کا غم اور حسرت اٹھانا اس راستے سے جس کو عشرت ملی ہو، یعنی خوشی ملی ہو، حقیقی خوشی وہی ہے جو اللہ کو خوش کر کے حاصل کی جائے، جس سے اللہ خوش ہے حقیقی خوشی اسی کو حاصل ہو سکتی ہے،
جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے اس پہ اکثر فنا نہیں آتی، اس پہ اکثر فنا نہیں آتی، جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے اس پہ اکثر فنا نہیں آتی، اس پہ اکثر
کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اکثر روح رنجیدہ نہیں، سبحان اللہ،
جس کو عشرت ملی ہو حسرت سے اس پہ اکثر فنا نہیں آتی، اس پہ اکثر فنا نہیں آتی، بوئے جانا بوئے جانا اگر نہیں آتی، ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی، ساری دنیا مجھے نہیں بھاتی۔
یا اللہ مواہب ربانیہ سے مثنوی مولانا روم کا ایک واقعہ ہمارے حضرت والا شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی مثنوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تمہیں جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں ہے، تم اپنا ہنر کوئی بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں ایک خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ یہاں ہے، جیسے مجنوں کو خبر نہیں تھی کہ لیلا کی قبر کہاں ہے، قبرستان جا کر ہر قبر کو سونگا، جب لیلا کی قبر کی مٹی سونگی تو بتا دیا کہ لیلا یہاں ہے۔ ہم چو مجنوں بو کنم ہر خاک را، خاک لیلا را بیا بم بے خطا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو مولا کے عاشق ہیں وہ بھی مثل مجنوں کے ہر مٹی کو سونگتے ہیں، اور جس خاک میں مولا ہوتا ہے تو وہ سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے قلب میں مولا ہے۔ اللہ کے عاشقین اللہ والوں کے چہرے سے، ان کی آنکھوں سے، ان کی گفتگو سے پتہ پا جاتے ہیں کہ یہ دل صاحب نسبت ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی، تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ شاہد محمود نے کہا کہ بھائی، میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے، مجرمہ راچوں بجل لاداں دہند، چوں بجم بدریش من ایشاں رہند۔ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے، قوم گفتندش کے قطب ماں توی، روز محنت دا روز محنت ہا روز محنت ہا بخ خلاص ماں توی، روز محنت ہا خلاص ماں توی۔ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہمیں خلاصی ملے گی، لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے، لہذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے کیوں باز نہ آئے؟ بوجہ لالچ اور تما کے، کیونکہ لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور عقل و ہوش کو اڑا دیتا ہے، جس سے ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، سر حجاب از دل بسوئے دید اشد، کیوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد۔ ہر گناہ اسی طرح ہوتا ہے کہ شہوت اور لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی، جانتا ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے لیکن مغلوب ہو کر گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب گناہ سے دوری کا حکم فرمایا تاکہ لیلت لالچ پیدا ہی نہ ہو۔ لہذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی، چوروں نے خزانہ لوٹ لیا، اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حساب لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر دیا۔ اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہوا محکم اینما کنتم، جب تم بدکاریاں کر رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ موجود تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی حاجت نہیں۔ پھر قیامت کے دن جو اعضا کی گواہی، زمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور صحیفہ اعمال کی جو گواہی پیش کی جائے گی، وہ بندوں پر حجت تام کرنے کے لیے ہوگی۔ جب چھ کے چھ چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی بادشاہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور، کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کیا، ہر یکے خاصیت خود وا نمود، ای ہنر ہا جملہ بدبختی فزود۔ اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ہنر دکھا دیا، ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے آج ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تقدہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا ہے، اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا کہ تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کی چشم سلطان شناس کے سبقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ لیکن جز مگر خاصیت خوش حواس کے بشب بوت چشم او سلطان شناس، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ تین قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے، نمبر ایک پیغمبروں کو، نمبر دو شہیدوں کو، اور نمبر تین عالم باعمل کو۔ دنیا کے اندھیرے میں اگر اللہ کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ مضر نہیں، کیونکہ پھر کوئی ہنر آپ کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر اور انجینئر بننا منع نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اللہ سے غافل نہ ہوں، جیسے کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ چشم سلطان شناس ہی کام آئی، باقی ہنر تختہ دار پر لے گئے۔ لہذا اللہ سے ہم لوگ وہ آنکھیں مانگ لیں جو اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچاننے والی ہو، قیامت کے دن یہی باعث نجات ہوں گی۔ اور اللہ کو کس طرح پہچانو گے؟ اس کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کو پہچاننے کے لیے ان بندوں کے پاس جاؤ جو باخبر ہیں۔ خبیرہ کی تفسیر علامہ علوسی نے کی ہے، المراد بخبیر العارفون، خبیرہ سے مراد عارفین ہیں، یعنی باخبر لوگ وہ ہیں جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں، ان کی صحبت کی برکت سے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ ہمارے پردادا پیر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی، تو کر بے خبر ساری خبروں سے کچھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اے اللہ کعبہ میں تجھ سے کوئی فیکٹری مانگ رہا ہے، کوئی بادشاہت مانگ رہا ہے، کوئی وزارت مانگ رہا ہے، مگر اے اللہ امداد اللہ آپ سے آپ کو مانگ رہا ہے۔ مبارک ہیں وہ بندے جو اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہیں۔ ہم دنیا مانگنے سے منع نہیں کرتے، لیکن اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ اگر آپ نہ ملے تو سب بیکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ کو چھوڑنے کی اور ہر گناہ سے نفرت کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے دوری، اسباب گناہ سے دوری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اپنے مقبولین اور عارفین سے صحیح معنوں میں تعلق کی توفیق نصیب فرمائے۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وفي روايه كفافا۔ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تعالی تو محمد کی آل یعنی اہل بیت و ذریات کو صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی جان بچائے اور بدن کی قوت کو قائم رکھے، اور ایک روایت میں ہے کہ صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی زندگی باقی رکھنے کے لیے کافی ہو۔ تشریح میں میرے مرشد شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا کی حقیقت اور اس کے نقصانات کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح علم عطا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آل اور اہل و عیال کے لیے دنیا کو خدا سے بقدر ضرورت طلب فرمایا۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی نگاہوں میں پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں دنیا کی ناپائیداری اور بے وقعتی دکھا دیں اور توفیق عمل بخشیں، آمین۔ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ آل رسول سے یہاں مراد اہل بیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے اور دوست کامل ہیں، اور دوسرے معنی کو ترجیح دی گئی ہے، اور کفاف کے معنی یہ ہیں کہ اتنی روزی حاصل ہو جو دوسروں سے سوال کرنے سے بے پرواہ کر دے۔ بعض کے نزدیک کفاف اور قوت کے ایک ہی معنی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ روزی بقدر ضرورت افضل ہے فقر اور زنا سے، اور جو مالداری سبب گمراہی اور اسراف نہ ہو بلکہ نیکی اور عبادت کا سبب ہو تو وہ فضیلت اور طرح کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا صرف بقدر ضرورت مطلوب ہے، اور ضرورت کی تعریف حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، خواہ دنیا کا یا آخرت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جمعے کی سنتوں کا بیان ہے۔ غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کاف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ کو ہوش آیا بتوں سے اور شعر گوئی سے مجھ کو نفرت تھی، اور کبھی کسی امر جاہلیت کا مجھ کو خیال تک بھی نہیں آیا بجز دو بار کے، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو محفوظ رکھا، پھر اس خیال کی بھی نوبت کبھی نہیں آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایذا دینے پر سب سے زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کر حلیم تھے، برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے تھے، اور جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا آپ اس سے سلوک یعنی حسن سلوک فرماتے تھے، اور جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اس کو دیتے، اور جو شخص آپ پر ظلم کرتا آپ اس سے درگزر فرماتے، اور کسی کام کے دو پہلوؤں میں جو آسان ہوتا آپ اس کو اختیار فرماتے بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اس میں اپنے متبعین کے لیے آسانی کی رعایت فرمائی۔ نیز تجربہ ہے کہ آسانی پسند طبیعت دوسروں کے لیے بھی آسانی تجویز کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ سیرت ابن ہشام میں مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے احد کے روز آپ پر پتھر چلایا، اس سے آپ کا دندان رباعیہ زیری جانب راست کا شکستہ ہو گیا یعنی جھڑ گیا، اور رباعیہ کہتے ہیں سامنے کے چار دانتوں کے دونوں کروٹوں کی طرف کے چار دانتوں کو، دو اوپر اور دو نیچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ان پر بد دعا کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت کیجیے کیونکہ ان کو خبر نہیں۔ اور آپ نے کبھی کسی چیز کو یعنی آدمی یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، البتہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا وہ اور بات ہے، اور نہ کسی عورت کو مارا نہ کسی خادم کو مارا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ نے انکار فرما دیا ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے، یہ عربی کا شعر ہے، اس میں اعراب نہیں ہے اس لیے میں اس کو نہیں پڑھتا۔ آگے لکھا ہے کہ اور آپ درماندوں کا بار اٹھا لیتے تھے، اور نادار آدمی کو مال دیتے تھے یا دلوا دیتے، اور مہمان کی مہمانی کرتے، اور حق معاملات میں آپ اعانت فرماتے، جیسا صحیح بخاری میں ہے۔ اور امام ترمذی نے روایت کیا کہ آپ کے پاس ایک بار 90,000 درہم آئے، تقریباً 25,000 روپیہ اس زمانے پہلے زمانے کا لکھا ہے، اور ایک بوریے پر رکھے گئے، سو آپ نے کسی سائل سے عذر نہیں کیا، یہاں تک کہ سب ختم کر کے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا جو تجھ کو دے سکوں، لیکن تو میرے نام سے ضرورت کی چیز خرید لے، جب ہمارے پاس کچھ آئے گا ہم ادا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال المتحمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك أيضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة، اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
يا الله